بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرا اظہر. آج کا یہ پروگرام ناظرین ہم لائیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں ہمیں کال کر کے. موضوع ہمارا یہ ہے کہ طالبان کیا چاہتے ہیں. سوال اس لیے یہ اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ بہت سی ایمبیگوٹیز دیکھنے میں آ رہی ہیں. ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری طرف پرتشدد کارروائیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں بہت افسوسناک واقعہ ہے جس میں ہمارے 21 FC کے جوانوں کے گلے کاٹے گئے ہیں. یہ سب کچھ مذاکرات کے ساتھ ساتھ پیرلل لائنز پہ کیسے چل سکتا ہے؟ اب ایکشن لینا پڑا گورنمنٹ کو اور آرمی نے آپ نے دیکھا ہے کہ کارروائی کی ہے، جس میں 37 کے قریب ان کے لوگ بھی مارے گئے ہیں. یہ معاملہ علمی پرابلم بھی رکھتا ہے اپنے اندر، اور کسی حد تک کچھ اسٹریٹیجک چیزیں بھی اس میں انوالو ہیں. تاہم آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ غامدی صاحب کا اس بارے میں کیا نقطۂ نظر ہے. آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، کوشش کیجئے کہ صرف ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال کریں، مختصر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پروگرام میں شامل ہو سکیں. نمبر ہے 021-322-70840. میں ریپیٹ کر رہی ہوں 021-322-70840. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
غامدی صاحب، مسئلہ کافی خراب ہے. ویسے تو کافی عرصے سے بہت عجیب و غریب کاروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو بہت ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ گلے کاٹنا، اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ کون سی شریعت ہے جو اس کی اجازت دیتی ہے؟
اس میں میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی نیا واقعہ ہے. یہ واقعات اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں. ہمارے سامنے یہ اس طریقے سے نہیں آئے. اس وقت چونکہ ریاست کی اپنی حکمت عملی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ کچھ نمایاں کر دیا جائے، ورنہ اس سے پہلے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ایسے بہت سے واقعات ہوئے جس میں اسی طرح سے لوگوں کے گلے کاٹے گئے. اور یہ معاملہ آج سے شروع نہیں ہوا، یہ اس وقت بھی ہوتا تھا جب یہاں مجاہدین کے مختلف گروہ دست و گریباں تھے. اس وقت بھی بعض اوقات لوگوں کی کھال کھینچ دی گئی، ان کے گلے کاٹے گئے، ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کیا گیا. یہ سب معاملات اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. اس کے پیچھے مذہبی استدلال بھی ہے اور قبائلی ذہنیت بھی ہے. ہماری بڑی غلطیوں میں سے یہ غلطی ہے کہ ایک پورا کا پورا علاقہ وہ ہے جس میں قبائلی تمدن ہے. قبائلی تمدن اپنی کچھ روایات رکھتا ہے، یعنی اس میں اس چیز کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ انتقام لینا ہے. یہ چیز غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ آپ بدلہ چکائیں گے. آپ کوئی کام اگر کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں تو آپ نے اس کو ایسے طریقے سے کرنا ہے جس میں آپ کی دہشت دوسروں پر طاری ہو جائے.
صحیح.
اگر آپ اس قبائلی تمدن کا مطالعہ کریں تب بھی آپ کو یہ روایات اور اقدار، یہ اس کی خاص اقدار ہے، خاص ویلیوز ہیں، نظر آئیں گی. یہی صورتحال مثال کے طور پر آپ کو یمن میں نظر آئے گی. اور اگر آپ قدیم تمدن میں جائیں تو آپ کو جتنے قبائلی معاشرے ہیں سب میں یہ روایات اور اقدار نظر آئیں گی. ہم نے قیام پاکستان کے بعد بجائے اس کے کہ اس چیز کو محسوس کر کے کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کی ہوتی کہ یہ قبائلی علاقہ آہستہ آہستہ ایک منظم ریاست کا حصہ بن جاتا ہے، ہم نے اس کے بالکل برخلاف یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو قبائلی ہی رکھیں گے.
صحیح.
یعنی یہ دیکھیے کہ یہ کتنی غیر معمولی بات ہے. ٹائن بی نے 50 کی دہائی میں اپنے مطالعہ تاریخ کی آخری جلد لکھی ہے، اور اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بنایا ہے کہ دنیا کے امن کو اب خطرہ کہاں سے ہوگا، یا افغانستان سے یا یمن سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قبائلی پٹی جہاں بھی موجود ہوگی وہاں پر تمدن کے ساتھ اس کا تصادم ہونا ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا. اچھا، یہ جو عام طور پر آپ سنتے ہیں نا کہ ان کو آپ محکوم نہیں بنا سکتے، ان پر اپنا نحاب نہیں قائم کر سکتے، ان سے آپ جیت نہیں سکتے، یہ دنیا کے سارے قبائلی تمدن میں ایسے ہی رہا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیے تو روم اور ایران کی کتنی بڑی سلطنتیں تھیں، اس کے باوجود عرب کا قبائلی علاقہ انہوں نے اپنے سے الگ رکھا ہوا تھا.
بالکل.
یعنی وہ اس کو اسی طریقے سے معاملہ کر کے کسی نہ کسی حد تک پرامن رکھنے کی کوشش کرتے تھے جس طرح ہم کرتے رہے ہیں. لیکن دور حاضر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب فراہم کر دیے تھے کہ ہم اگر وہاں انفراسٹرکچر پہنچاتے، ہم وہاں تعلیم گاہیں قائم کرتے، ہم وہاں کے لوگوں کو وہ سہولتیں دیتے جس سے وہ ایک جدید ریاست کا حصہ بن سکتے، تو یہ صورتحال نہ ہوتی. اس کے ساتھ مذہب کی جیسی کچھ تعبیر قبائلی تمدن میں ہوا کرتی ہے وہ پہلے سے بھی موجود تھی، اور پھر دور حاضر میں جب ہم نے انہی لوگوں سے فائدہ اٹھا کر کچھ اقدامات کرنا چاہیں تو وہ اور زیادہ اختلاط میں چلی گئی.
صحیح.
دونوں چیزیں مل گئی ہیں. ان دونوں چیزوں نے مل کے وہاں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہنے دیا کہ آپ کسی کا گلا کاٹ دیں اور کسی کو ذبح کر دیں اور کسی کو رجم کر دیں، کسی کو سنسار کر دیں. قبائلی تمدن کے لیے یہ سب چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں. یعنی میں اور آپ تو فرض کر لیجئے کہ اگر مرغی ذبح کرنی ہو تو اس میں بھی تردد محسوس کریں گے کیونکہ ہماری پرورش تربیت بالکل مختلف ہوئی ہے.
جی.
لیکن ایک قبائلی بچہ بعض اوقات 6-7 سال کا بچہ ہوگا
جی.
وہ آپ کے سامنے ایک آدمی کو ذبح کر دے گا.
ٹھیک.
کوئی فرق نہیں اسے پڑے گا. تو اس فرق میں ایک آدمی کو ذبح کرنا چاہیے کہ ایک طرف ایک مذہبی تعبیر ہے جو ان کو سہارا دیتی ہے, دوسری جانب وہ ان کی اپنی اقدار اور روایات ہیں, ان کا اپنا کلچر ہے جس میں یہ معمولی باتیں ہیں, یعنی جو چیزیں آت ہیں ان کا دہشت میں مبتلا کر دیتی ہیں, جس پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں, جو ہمارے لیے بڑا حادثہ ہو جاتا ہے, وہ ان کے لیے معمول کی چیزیں ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بڑا حادثہ ہو جاتا ہے, وہ ان کے لیے معمول کی چیزیں ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا اگر آپ کے ارباب حل وقت کو نہیں ہے تو پھر یہ مناظر آپ کو دیکھنے پڑیں گے اور دیکھنے پڑ رہے ہیں.
لیکن گاندھی صاحب, جب مسئلہ یہاں تک آ جائے کہ ایک طبقہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو اور دوسروں کو کافر قرار دیتا ہو, یعنی مسلمانوں میں ہی ڈویژنز در ڈویژنز ہوئی چلی جا رہی ہوں, اور ان میں سے ایک گروہ پرتشدد کاروائیوں پر اتر آئے, تو اس مسئلے کو کیسے حل کریں؟ فار ایگزامپل, یہ جو انہوں نے 21 لوگوں کے گلے کاٹے ہیں, اس میں انہوں نے جو آیت کوٹ کی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کافروں کے گلے کاٹنے کا حکم ہے, تو اس آیت کا کیا سیاق و سباق ہے؟
یہ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی گروہ کے ساتھ لڑتے ہیں, آپ کی جنگ ہو جاتی ہے
جی,
تو جنگ میں تو بہرحال لوگ مرتے ہیں نا.
بالکل.
یعنی ادھر سے بھی لوگ مریں گے, اس جانب سے بھی مریں گے. اگر مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم ہو گئی, یا اس وقت امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا, تو اس میں لوگ مارے جائیں گے نا.
بالکل.
جس وقت آپ میدان جنگ میں اترتے ہیں تو آپ کمبیٹنٹ ہوتے ہیں, کوئی آپ کے خلاف حملہ آور ہوتا ہے, آپ یا مدافعت کر رہے ہوتے ہیں یا آپ جارحیت کر رہے ہوتے ہیں.
بالکل.
دونوں صورتوں میں میدان جنگ میں لوگ مرتے ہیں, وہ دوسری جنگ عظیم میں بھی مرے ہیں, پہلی جنگ عظیم میں بھی مرے ہیں, چھوٹی موٹی لڑائیاں ہو رہی ہیں ان میں مر رہے ہوتے ہیں. اب آپ اسی پس منظر میں ذرا 14 صدی پہلے چلے جائیے.
جی.
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں, وہ بھی ایک قبائلی تمدن تھا, جنگیں بھی کی ہیں.
بالکل.
ان جنگوں میں آپ کا مقابلہ کن لوگوں سے ہوا ہے؟ ان لوگوں سے ہوا ہے جو آپ کی رسالت کے منکر تھے. تو قرآن مجید میں الذین کفروا کی تعبیر رسالت کے منکرین کے لیے استعمال ہوتی ہے.
ٹھیک.
یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آج کسی ریاست کا دشمن ہے تو آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ دشمن ملک ہے. ہمارے ہاں عام طور پر بھارت کے بارے میں یہی تعبیر اختیار کی جاتی ہے. تو قرآن مجید جب نازل ہوا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی تھے اور آپ کا انکار کرنے والے بھی. تو قرآن مجید انہی لوگوں کو الذین کفروا, یہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کا انکار کر دیا ہے,
ان کو
عربی زبان میں, اگر جس طرح ہم اردو بول رہے ہوتے ہیں تو عربی زبان میں اگر میں کہوں گا تو الذین کفروا ہی کہوں گا, جنہوں نے محمد الرسول اللہ کا انکار کر دیا ہے.
صحیح.
ان کے ساتھ جنگیں پیش آ گئی ہیں.
ٹھیک.
ان جنگوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں پوری طاقت سے میدان میں اترنا ہے, اور جب یہ حملہ آور ہوں تو ان کا مقابلہ کرنا ہے, اور یہ چونکہ اس وقت مجرم ہو چکے ہوئے ہیں تو بڑی سختی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے.
صحیح.
یہ آپ بھی اپنی فوج کو تعلیم دیں گے؟ آج نہیں دیں گے. کمبیٹنٹس جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک آدمی لڑنے کے لیے میدان میں آیا ہے.
بالکل صحیح.
ہماری فوج اگر فرض کر لیجئے کسی ملک کے خلاف, کسی گروہ کے خلاف اقدام کرے گی, تو آپ اپنی فوج کو یہی احکام دیں گے نا.
بالکل.
کہ آپ کو پوری طاقت سے لڑنا ہے, اور اگر یہ لوگ باز نہیں آتے تو پھر ان کی گردنیں مارنی ہیں.
صحیح.
اس زمانے میں گردنیں ہی ماری جاتی تھی کیونکہ ہتھیار اسی نوعیت کے تھے, تلوار ہوگی تیر ہوگا. آج کے زمانے میں آپ گولی چلا دیتے ہیں, آج کے زمانے میں آپ بم چلا دیتے ہیں, آج کے زمانے میں آپ میزائل چلا دیتے ہیں,
ڈرون اٹیک,
یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا.
بالکل.
ڈرون اٹیک کر دیتے ہیں. تو جس وقت میدان جنگ میں کوئی فوج اترتی ہے اس کو وہی کہا جاتا ہے جو قرآن مجید نے کہا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ جب آپ نے میدان جنگ میں اترنے کا فیصلہ کیا تو کیا آپ حق پر تھے یا آپ لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے میدان میں اترے؟ سوال یہ ہے.
ٹھیک.
پہلی بات. دوسری یہ کہ جو لوگ آپ نے پکڑ لیے وہ قیدی ہیں, قیدی کمبیٹنٹ نہیں رہتا. این میدان جنگ میں بھی اگر کوئی ہتھیار پھینک دیتا ہے تو وہ آپ کی قید میں آئے گا,
اور وہ اس کے اپنے رائٹس مقرر ہو جاتے
اس کے ہیں. اس کے حقوق قرآن مجید نے بھی مقرر کر دیے ہیں, اس کے حقوق شریعت نے بھی مقرر کر دیے ہیں, اس کے حقوق جدید تمدن بھی مقرر کرتا ہے. وہ بنیادی اخلاقی اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں. اب قرآن مجید کو دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے. وہی آیت جس کو وہ بیان کر رہے ہیں اس میں قرآن نے کیا کہا؟ قرآن مجید نے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ کی رسالت کے منکرین ہیں, یہ جب تمہارے مقابلے میں آئے تو پوری طاقت سے لڑو اور ان کی گردنیں مارو, لیکن اس کے بعد جب تم انہیں قیدی بنا لو تو پھر تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں, تیسرا کوئی نہیں ہے. ایک یہ کہ تم انہیں احسان کے طور پر رہا کر دو یا فدیہ لے لو. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہے, فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْد وَإِمَّا فَدَا. یعنی جو گردن مارنے کی بات کی جا رہی ہے وہ میدان جنگ میں کی جا رہی ہے. میدان جنگ میں جب آپ نے اترنا ہے تو وہاں ہماری فوج بھی یہی کرے گی, وہاں امریکہ بھی یہی کرے گا, وہاں برطانیہ بھی یہی کرے گا. یعنی دور حاضر میں بھی جب آپ کو جنگ کرنی پڑتی ہے تو تب لوگ مارے جاتے ہیں, لیکن وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ بے گناہ لوگ ہوتے ہیں, وہ کمبیٹنٹس ہوتے ہیں, لڑنے والے مقاتلین ہوتے ہیں.
بالکل.
جب جنگ ختم ہو گئی یا میدان جنگ میں کسی نے ہتھیار ڈال دیے تو پھر آپ نے اس کو قیدی بنانا ہے. تو قیدیوں کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَائِ، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے، آپ ان کی جان نہیں لے سکتے، اب وہ قیدی بن گئے ہیں، ان کے ساتھ دو معاملات آپ کر سکتے ہیں، ایک یہ کہ آپ احسان کے طور پر چھوڑ دیں جیسے کہ ہمارے ہندوستان نے قیدی چھوڑے، ایک آدمی کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی اس طرح کی زیادتی نہیں کی،
بالکل
اچھا، اور یا کیا ہوگا، آپ کوئی تبادلہ کرتے ہیں، قیدیوں کا تبادلہ ہو جاتا ہے یا آپ کسی رقم کا مطالبہ کر دیتے ہیں، تو وہ فدیہ ہے جس کو کہا جاتا ہے، قرآن مجید نے دو ہی صورتیں بیان کی۔
ٹھیک، گاندھی صاحب ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، صابر ہیں فیصل آباد سے، جی صابر سوال کیجیے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
سوال تو نہیں، یہ تین ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہوں گا، تین چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پہ جو گاندھی صاحب،
جی جی ذرا مختصر سوال کیجیے گا۔
نہیں، ایک تو یہ کہ جو قبائلی پٹی کی بات کی نا انہوں نے، قبائلی پٹی کی آپ ہسٹری پڑھیں، یہ سب کرائے کے قاتل ہی رہے ہیں ساری عمر، جس نے پیسے دیے ان کے جو ساتھ یہ لڑے ہیں۔ پھر جو آپ نے کافر کی بات کی، گردن کاٹنے کی، یہ 23 ایف سی اہلکار کافر نہیں تھے، مسلمان تھے۔ نمبر تین پہ میں نا اپنے جتنے بھی میرے دوست جو اینکر پرسن ہیں یا تجزیہ کار ہیں، ان سے میں تھوڑی سی دلیری چاہوں گا کہ یہ نا ان کو باغی قرار دیں، کیونکہ باغی جو ہوتا ہے وہ ریاست ہر چیز کی ذمہ دار ہے، جو ریاست کا باغی ہوتا ہے اس کا قتل بھی جائز ہے، اس کو ہر طرح کی ٹریٹمنٹ کرنی جائز ہے۔ تو اس پہ میں ذرا ان پہ چاہوں گا بھی جو ہمارے جو تجزیہ کار ہیں وہ ان کو باغی قرار دیں۔
بہت شکریہ صابر، ہم گاندھی صاحب سے آپ کے سوال پہ بات کرتے ہیں۔ جی گاندھی صاحب،
میں تو ہمیشہ سے ان کو باغی کہتا رہا ہوں، یعنی میرے نزدیک ان لوگوں نے ہماری ریاست کے خلاف بغاوت کی ہے، ہمارے پورے معاشرے کے خلاف بغاوت کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صالحین کا ایک گروہ ہے، نیکوکار لوگوں کا ایک گروہ ہے، ہم اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں، یہ باقی سب کے سب لوگ خدا کے دین کو چھوڑ چکے ہیں، ہم ان کے خلاف جہاد کے لیے میدان میں اترے ہیں، ریاست کے نظم کو تو عرصہ ہوا پہلے چیلنج کر چکے ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بغاوت کا ارتکاب کیا ہوا ہے، ایک پورے کے پورے علاقے میں یہ بغاوت پھیلی ہوئی ہے اور وہاں انہوں نے اپنے مراکز قائم کر لیے ہوئے ہیں، اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی کسی طریقے سے۔ دوسری بات جو انہوں نے فرمائی ہے کہ یہ کرائے کے قاتل رہے ہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قبائلی تمدن میں یہی کام کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آپ کو کسی علاقے کو سمجھنا ہوتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہیں، یعنی افغانستان میں اگر آپ ان کو لاہور کے لوگ یا کراچی کے لوگ سمجھ کے معاملہ کریں گے یا لندن کے یا نیو یارک کے لوگ سمجھ کے معاملہ کریں گے تو آپ جان ہی نہیں سکیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے خلاف اگر کوئی لڑنے کے لیے نکل آیا ہے یا کوئی باغی ہو گیا ہے یا کوئی ریاست کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے تو وہ ہے کون،
جی
یعنی اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا کلچر کیا ہے، اس سے اب معاملہ کیسے کرنا ہے آپ کو، یہ جانے بغیر آپ کیسے معاملہ کر سکتے ہیں۔
بالکل،
اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب کیا گیا کہ ہم نے اپنی حکمت عملی، اپنی اسٹریٹجی کا تقاضا یہ سمجھا کہ کیا میں پاکستان کے بعد ہم قبائلی علاقے کو قبائلی علاقہ ہی رکھیں گے، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ریڈ انڈینز تھے امریکہ میں، آج بھی آپ کو بہت سے قبائل مل جائیں گے جو قدیم آسٹریلوی قبائل ہیں، ان کو سوسائٹی میں یا تو آپ تحلیل کرتے ہیں یا پھر ان کی طاقت بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس کا لازمی نتیجہ وہی نکلتا ہے جو ہمارے تمدن میں نکل آیا ہے۔
بالکل ٹھیک۔ خرم ہے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے، جی خرم۔
جی السلام علیکم گامدی صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جی گامدی صاحب سے میرے دو مختصر سے سوال تھے، ایک تو سوال یہ تھا کہ اسلام اس حاکم وقت کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جو کہ مسلمان فوج کی گردن کاٹ دی جائے، ان سے مذاکرات کی جائیں یا ان کو سزا دی جائے۔ دوسرا سوال میرا یہ تھا، جی
جی جی میرے خیال ہے ہماری لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی حاکم وقت جو ہے، کیونکہ ان کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، اس کے ذمہ صرف اپنی زندگی نہیں ہے، اس نے عوام کو سکون دینا ہے، ویلفیئر کرنی ہے، سیکیورٹی فراہم کرنی ہے، وہ صبر کرے یا وہ مذاکرات کرے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ تو لوگوں پہ آ رہا ہے، تو کرنا چاہیے ایسا؟
یہ دو الگ الگ چیزیں، ایک چیز یہ ہے کہ یہ لوگ ریاست کے باغی ہو کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک علاقے کو الگ کر لیا، انہوں نے ہمارے لوگوں کو پکڑ کر اغوا کر کے ان کو برسوں کے لیے اپنی جیلوں میں رکھا۔ اس وقت بھی آپ کے ہاں صرف کمبیٹنٹس اور فوجی نہیں، بے گناہ لوگ ہیں جن کو پکڑ رکھا ہے انہوں نے۔
بالکل،
ڈاکٹر اجمل صاحب ہیں جو ایک کالج کے پرنسپل رہے ہیں، اسی طریقے سے سلمان تاثیر صاحب کے بیٹے ہیں، ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب کے بیٹے ہیں، یعنی اس طرح کے لوگوں کو بھی، اور یہ تو بڑے لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو اغوا کیا جاتا ہے، تاوان وصول کیا جاتا ہے، یعنی یہ کوئی جرائم کی ایک نوعیت نہیں ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس میں ریاست کو کیا کرنا چاہیے, یہ ہے نا سوال.
بالکل.
دیکھیے اس طرح کے لوگوں کے معاملے میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ کیا یہ کسی نظریے پر کھڑے ہیں. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نظریاتی گروہ ہے, یعنی اپنی کور میں. دیکھیے جب کوئی نظریاتی گروہ بغاوت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے بعد بہت سے لوگ اپنے اپنے مقاصد کے لیے بھی اس کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں.
صحیح.
ہمارے ہاں بہت سے ایسے گروہ تھے جن کے پیش نظر بغاوت نہیں تھی, وہ بنیادی طور پر یہاں کے مختلف فرقوں کی تکفیر کے لیے, یعنی ان کو کافر قرار دینے کے لیے وجود میں آئے تھے. وہ بھی اس کے سائے تلے چلے جاتے ہیں. جب اس طرح کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر نظریاتی گروہوں کے معاملے میں آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو آخر میں لڑنا ہوگا.
صحیح. یعنی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں,
یہ پہلے سے آپ کو تیار رہنا چاہیے. اس وقت تو چونکہ ہمارے یہاں بریک کا غالباً موقع آ رہا ہے, لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس پوری تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے لڑے بغیر معاملہ ختم ہو گیا.
بالکل.
اس پر میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا.
ہم ڈیٹیل لینا چاہیں گے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ناظرین مختصر سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آپ ہمیں کالز کرتی رہیے اور سوالات ہم تک پہنچاتے رہیے. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں آج اس لائیو پروگرام میں جس میں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ طالبان کیا چاہتے ہیں, اور گاندھی صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہیں. گاندھی صاحب, بریک سے پہلے یہ جو بات ہو رہی تھی کہ کیا حکمرانوں کو صبر کرنا چاہیے یا مذاکرات کرنے چاہیے حکمت عملی کے نام پہ, اس پہ آپ جو پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہے تھے اس پہ ذرا ڈیٹیل سے روشنی ڈالیے.
جی, میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جس وقت یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ ایک نظریاتی گروہ ریاست سے بغاوت کر کے کھڑا ہو جائے تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو پہلے تو اس کو سمجھانا بجھانا ہی پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی ہدایت کی ہے. سمجھانا بجھانا ایک بالکل الگ چیز ہے, برابر کی سطح پر مذاکرات کرنا ایک بالکل الگ چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو یہ نصیحت کی ہے قرآن مجید میں کہ ایسے موقعوں کے اوپر لوگ نکلیں اور وہ جا کر ان لوگوں کو بتائیں کہ تم بھی اسی ریاست کے شہری ہو, مسلمان بھائی ہو, تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو. یہ کام تو کسی نے بھی نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں لفظ مذاکرات تو ایک اور معنی رکھتا ہے.
بالکل.
وہ ایک اور معنی رکھتا ہے.
بالکل.
یہ کام نہ مذہبی گروہ نے کیا ہے نہ علماء نے کیا, جانا چاہیے تھا نا.
بالکل.
ان سب لوگوں کو ان کے پاس جا کے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تم لوگوں نے جو کام کیا ہے یہ شریعت کے بھی خلاف ہے, یہ اخلاقی اصولوں کے بھی خلاف ہے, یہ ریاست کے نظم کے بھی خلاف ہے, یہ دور جدید کے تمدن کے بھی خلاف ہے.
بالکل.
تمہارے کام کی کوئی نوعیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو کسی درجے میں بھی قابل قبول قرار دیا جا سکے. یہ کردار کسی نے ادا نہیں کیا. یہ ہونا چاہیے تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. مذاکرات کرنے کے لیے نہیں کہا, یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کو رائے راست پر لانے کی جدوجہد کی جائے گفتگو کے ذریعے سے.
صحیح.
اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے, اور وہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ میدان جنگ میں اتر آئے, آپ نے کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا. کارروائی کے دوران میں بھی مذاکرات کی میز بچھی رہتی ہے,
وہ تو ہمیشہ
کوئی اس کا انکار نہیں کرتا.
بالکل.
یعنی میرے نزدیک تو اگر فرض کر لیجئے کہ عین میدان جنگ میں بھی کوئی دوسرا گروہ کہتا ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تو بسم اللہ, آپ بات کرنے کے لیے تیار رہیے. بات کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن بطور ایک حکمت عملی کے, جیسے کہ ہمارے مذہبی رہنماؤں نے اس وقت فرمایا ہے کہ مذاکرات مذاکرات اور مذاکرات, اگر وہ 10 دفعہ بھی ناکام ہو جائیں تو مذاکرات, یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں ہے.
تو بڑی ڈیفینٹ
اسٹیپ ہوتا ہے, آپ کو ایک قوت
ہے.
کی جگہ پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے. بالکل. ریاست پہلے اپنی اتھارٹی منواتی ہے, اس کے بعد معاملے پہ بات بھی کی جا سکتی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ مذاکرات کا دروازہ تو عین میدان جنگ میں بھی کبھی بند نہیں کرنا چاہیے.
بالکل ٹھیک ہے.
زیر بحث یہ ہے ہی نہیں کہ مذاکرات یا جنگ. اصل سوال یہ ہے کہ اس طرح کے نظریاتی گروہ کے ساتھ آپ معاملہ کریں گے تو آپ کو لڑنا ہے. دیکھیے مسلمانوں کی تاریخ میں دو بڑے واقعات ہیں. خوارج اسی طرح کے لوگ تھے, انہوں نے ایسے ہی بغاوت کی, بغاوت بھی خلافت راشدہ کے زمانے میں کی.
بالکل.
یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کی. انہی کے ایک آدمی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. انہوں نے اس وقت کی ایک بڑی سیاسی شخصیت سیدنا امیر معاویہ پر بھی حملہ کیا, اگرچہ وہ اس میں ناکام رہے. تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی. اس کے بعد آپ کو ایک صدی تک لڑنا پڑا ہے.
صحیح.
یعنی خوارج کا خاتمہ عباسی سلطنت کی ابتدا میں آ کے ہوا ہے. خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان سے جنگ کرنی پڑی ہے. کیونکہ سمجھانا بجھانا ایک بالکل الگ چیز ہے, لیکن جس وقت کوئی گروہ بغاوت کر کے کھڑا ہو جائے
تو
اس وقت ریاست کو بہرحال اپنی قوت کا اظہار کرنا ہوتا ہے. اور اگر وہ اپنی رٹ قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو, مجھے تو آپ تو اس پر اس وقت ماتم کر رہے ہیں کہ ان 30-32 لوگوں کے گلے کاٹ دیے گئے. میں اس پر رو رہا ہوں کہ 30-32 لوگ ہمارے اور معلوم نہیں کتنے اور ان کی قید میں ہیں اور ہم اطمینان سے سوئے رہے.
بالکل صحیح.
یعنی وہ قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہوں گے. ہماری فوج کے لوگ
صاحب وہ تو اپنے قیدی رہا کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگوں کو چھوڑ دیں جو طالبان آپ نے پکڑے ہوئے ہیں, اور ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی. ریاست
کیسے خاموش رہی؟ یعنی آپ کیسے صبر کر کے بیٹھے رہ سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں کے لوگ پکڑ لیے جائیں, ان کے معاملے میں تاوان آپ سے مانگا جائے, اور وہ ایک نہیں دو دن نہیں 3 سال سے ان کی قید میں رہے. یعنی یہ تو ہمارے سامنے آ گئی ہے نا یہ بات, معلوم نہیں اور کتنے اس طرح کے معاملات ہوں گے. اور جو سیویلین پکڑے ہوئے ہیں اور جن کے معاملے میں تاوان مانگا جا رہا ہے یا اور مطالبات کیے جا رہے ہیں وہ الگ ہیں. یہ صورتحال دیکھ کر ریاست کیسے صبر کر سکتی ہے؟ یعنی صبر تو ایک انفرادی خصوصیت ہے, آپ کو اقدام کرنا ہوتا ہے, آپ کو لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنی ہوتی ہے, لیکن ہر وقت وہی بات کہنی ہوتی ہے جو ریاست اس وقت کہہ رہی ہے. میرے نزدیک ٹھیک وہ موقع ہے اب کہ جس میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے یہی موقف ابتدا سے ہونا چاہیے تھا,
کنٹینیو کرنا
کہ ہم پوری قوت کے ساتھ اس طرح کے ہر اقدام کا جواب دیں گے, ہم ریاست کی رٹ قائم کریں گے, ہم اس طرح کے کسی ظلم کو برداشت نہیں کریں گے, لیکن اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو میز ہر وقت بچھی ہوئی.
بالکل ٹھیک. جاوید ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. جی جاوید.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی سب سے پہلے تو میں اس موضوع سے ذرا تھوڑا سا ہٹنا چاہ رہا ہوں کہ حاجی عبدالرزاق صاحب کے انتقال پر ملال پر اے آر وائی گروپ اور ان کے بہانہ کو سے انتہائی تعزیت بڑا پیغام ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کو.
جی جاوید آپ ذرا کوسچن کیجئے ٹاپک کے لحاظ سے.
جی 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 میں ذرا اس لیے کہ حاجی صاحب کو اینی وے اللہ تعالیٰ ان کو جواری رحمت دے بتائے, اور میں غامدی صاحب سے اور آپ سے یہ ایک تقاضا کرتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کے عالم ہمارے ٹی وی پر آئیں تو نیشنل ٹی وی پر آئیں تو ان کو چاہیے کہ اپنا ای میل ایڈریس یا اپنا فون نمبر کم از کم لوگوں کے لیے تاکہ ہم بھی ان سے کچھ اپنا استفادہ حاصل کر سکا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ
جی,
آج کا سوال ہے
کیجئے.
کہ کیا ہم کسی کو کافر قرار دے سکتے ہیں اور طالبان کیا چاہتے ہیں؟
جی جی بہت شکریہ جاوید. اور ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان کا بھی ہم سوال لیں گے.
السلام علیکم.
جی کون بول رہا ہے اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی میرے خیال ہے لائن میں پرابلم ہے. تو کافر قرار دینا کسی کو یہ بھی کافی امپورٹنٹ آج کل بات چل رہی ہے, اور جو ہم نے آیت کی بات کی اس میں بھی میرا خیال ہے کہ وہ لوگ کیونکہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں طالبان تو اس لیے وہ گردنے کاٹنے کو کوئی برا نہیں سمجھتے, وہ تو اپنی طرف سے بالکل عین اسلام کے مطابق اقدام کر رہے ہیں. تو کافر کسی کو قرار دینا,
لیکن آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں,
لیکن وہ تو آیت
ہے. اگر اگر فرض کی تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ ہم سب کافر بھی ہو گئے ہیں, تب بھی آیت یہ کہتی ہے کہ اذا لقیتم الذین کفروا,
صرف میدان جنگ میں,
جب میدان جنگ میں آپ ان کے مقابل میں اترے ہیں تو پھر آپ کو سب سے پہلے گردن ہی مارنی ہے. یعنی یہ تو آیت کو مسخ کرنا ہے. آیت میں یہ بات نہیں کہی کہ جہاں کوئی آپ کو کافر مل جائے
آپ
اسے گردن مار دیں.
صحیح.
وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت آپ کی ان کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوتی ہے, جب آپ میدان جنگ میں اترتے ہیں تب آپ کو پہلے کیا کرنا ہے, اور اگر قیدی پکڑ لیں گے تو پھر کیا کرنا ہے. یعنی آیت دونوں مراحل کو بیان کر رہی ہے.
تو کافر کا کرائیٹیریا کون پورا کرتا ہے اور کیا اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے؟
دیکھیے بات یہ جی کہ کفر ہے, شرک ہے, اسی طرح سے کسی شخص نے اسلام کو چھوڑ دیا جس کو ارتداد کہتے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق خدا سے ہے.
ٹھیک.
ان کا مجھ سے آپ سے معاشرے سے اور ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا یہ کام ہی نہیں ہے کہ میں لوگوں کے کفر اور ایمان کا فیصلہ کروں.
صحیح.
میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں کسی کو مشرک قرار دوں اور کسی کو کافر قرار دوں. یہ میری نہ ذمہ داری ہے نہ میرا حق ہے. دیکھیے دو طرح کے جرائم ہوتے ہیں, ایک وہ جرائم ہیں جو سوسائٹی کے خلاف ہوتے ہیں یا انسانوں کے خلاف ہوتے ہیں. کسی نے ملاوٹ کی ہے, کسی نے دھوکہ دیا ہے, کسی نے کسی کا مال لوٹ لیا ہے, کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے, یہ وہ جرائم ہیں جو معاشرے کے خلاف ہوتے ہیں یا معاشرے کے افراد کے خلاف ہوتے ہیں. ان کے لیے ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ قانون بنائے, اس کو حق حاصل ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو پکڑے, ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو سزا بھی دے. اس طرح کے بعض جرائم کی سزائیں قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں. ایک یہ جرائم ہے. دوسرے وہ جرائم ہیں جن کا تعلق خدا سے ہے, جیسے شرک ہے, کفر ہے, ارتداد ہے. نہ ان کا فیصلہ کرنے کا کسی کو حق ہے, نہ ان کی بنیاد پر کسی کو پکڑ بلانے کا کسی کو حق ہے, نہ ان کی بنیاد پر سزا دینے کا کسی کو حق ہے. ان کی سزا دنیا میں بھی اگر دیتا ہے تو خدا دیتا ہے, اور قیامت میں بھی اگر دے گا تو خدا دے گا. یہی وہ بڑی بنیادی غلطی ہے جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ مختلف گروہ بنا کر تکفیر کی تحریکیں چلا دیتے ہیں. شیعہ کافر ہے اور سنی کافر ہے اور فلاں کافر ہے اور فلاں کافر ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدا کا دین لوگوں تک پہنچائیں, یہ بتائیں کہ اس دین کے اندر کیا باتیں ایمان کی ہیں اور کیا کفر کی ہیں, یہ بتائیں کہ اس میں شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے. یہ چیز واضح کرنا ہمارا کام ہے, لوگوں کے عقائد کا فیصلہ کرنا اس کا حق ہم کو خدا نے نہیں دیا. آپ قرآن مجید کو پڑھ لیں, وہ بھی آپ کو حق یہ نہیں دیتا. آپ حدیث کو پڑھ لیں, بلکہ وہ تاکید کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ اس طرح کا کام مت کرو, اگر اس میں غلطی کرو گے تو اس کے نتیجے میں وہی چیز تم پر لوٹ آئے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روک رہے ہیں, نہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے, تمہارا فرض ہے, لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کیا کرو. میرے نزدیک اس معاملے میں جب ہمارے علماء لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں, وہ بھی حدود سے تجاوز کرتے ہیں, اور جب طالبان اس سے آگے بڑھ کر لوگوں کو کافر قرار دے کر مارنے کے لیے نکلتے ہیں, تو وہ تو آخری درجے کے جرم کا ارتکاب کر ڈالتے ہیں.
بالکل ٹھیک.
یعنی یہ بات ہے جس کو بہت اچھی طرح ہمارے یہاں ہر مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ لوگوں کے کفر شرک ارتداد کا فیصلہ کرنا یہ ان کا کام نہیں ہے,
صرف
یہ اللہ کا کام ہے. وہ دنیا میں بھی اس کا فیصلہ کرے گا, وہ قیامت میں بھی اس کا فیصلہ کرے گا. دنیا میں وہ فیصلہ کیا کرتا تھا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے, قیامت میں اب بھی کرے گا, اور اس کا پورا قانون قرآن مجید میں بیان ہو گیا ہے.
صحیح.
ہمیں لوگوں کے ان جرائم کو دیکھنا ہوتا ہے جن کا تعلق معاشرے سے ہے, افراد سے ہے.
صحیح.
فرد کے خلاف, معاشرے کے خلاف آپ کسی جرم کا ارتکاب کریں گے, اس پر ریاست کو حق حاصل ہے کہ اسے قابل دست اندازی پولیس قرار دے, اس کی بنیاد پر کوئی قانون بنائے, اس میں کوئی اقدام کرے. لیکن یہاں تو دوہرے جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے, یعنی لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہو رہا ہے, اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ خود کوئی ریاست نہیں ہے, وہ خود ریاست سے بغاوت کر کے اپنے آپ کو وہاں منظم کر کے بیٹھے.
صحیح. امان اللہ ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. جی سوال کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اچھا خامدی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو طالبان ہیں, یہ اسلام کے نام پہ اور دیگر مسلمانوں کو کافر قرار دے کے جو ان کی گردنیں مار رہے ہیں اور انہیں قتل کر رہے ہیں, تو کیا یہ فساد فی الارض کے زمرے میں نہیں آتا؟ اور اگر آتے ہیں تو اس سلسلے میں قرآن و حدیث نے ان کے لیے فساد فی الارض کے مجرموں کے لیے کیا سزائیں بیان کی؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کس طرح سے طالبان دوسرے مسلمانوں کو کافر قرار دے کے ان کا قتل جائز کر رہے ہیں, اسی طرح سے ہمارے علماء نے ان دوسرے لوگوں کو کافر قرار دے کے جو مختلف فرقے بنا دیے, خصوصی طور پر جس طرح سے احمدیوں کو کافر قرار دے دیا ہوا, تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
جی بہت شکریہ امان اللہ. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان کا سوال بھی لیتے ہیں. جی سوال کیجیے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا سوال یہ کہ گامدی صاحب سے کہ جو انہوں نے تو فرمایا کہ ابھی کہ جو لوگ اس قسم کی حرکت کرے ان کے اوپر سزا ضروری ہے, طالبان کے جو سزا ہونی چاہیے وہ ضروری ہے, لیکن جو طالبان کا ساتھ دیں اور بس سے پشت رہ کر اور ان کی سپورٹ کریں اور لوگوں کو مروانے کے اندر, وہ شہید کروانے کے اندر پیش پیش ہوں, تو ان لوگوں کے لیے ہمارے حاکم وقت کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے شریعت کی روشنی میں؟
جی بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے, ہم ایک اور سوال لیں گے اور پھر گاندھی صاحب کی طرف جائیں گے.
ہیلو.
جی جی السلام علیکم.
وعلیکم.
جی جی
آپ دونوں کو بھی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی دعا سوال کیجیے.
جی میرا سوال یہ ہے غامدی صاحب سے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون میں کافروں کو واضح کر دیا, سورہ منافق کو منافقین میں منافقوں کو واضح کر دیا, سورہ مومنون میں مومنوں کو واضح کر دیا, تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام واضح اسلام نہیں بتاتے, ایک مکس اسلام بتاتے ہیں؟ جو کچھ ہمارے اسلامی ممالک میں ہے وہ اسلام سے بالکل ہٹ کر ہے, اسلام کا تو کہیں پر بھی شریعت کا نظام نہیں ہے, تو کیا وجہ کہ اللہ نے تو واضح کر دیا لیکن ہم نے کنفیوز کیا ہوا اسلام کو ایک مکس اسلام کے چکر میں, لوکل بھی ہو اور یہ بھی اور وہ بھی ہو, تو کیوں ہم پورے اسلام پر عمل کرنے کے قابل نہیں؟
بہت بہت شکریہ دعا آپ کا. گاندھی صاحب پہلا سوال تو جو تھا وہ اسی بارے میں تھا جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ہم کس کو کافر کہہ سکتے ہیں کس کو نہیں کہہ سکتے. دوسرا انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ جس طرح سے طالبان کہتے ہیں, اگر اس میں میں تھوڑی سی ایڈیشن کروں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ دوسری افواج کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں تو آپ کیونکہ مرتد قوم کے ساتھ مل گئے ہیں تو آپ بھی مرتد ہیں, اسی طرح جو طالبان کے لوگ ہیں اور وہ ہم میں مکس ہو کر ان کے سپورٹرز بنے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟
یا چاہتی ہیں کہ ان کا ایک کر کے جواب دے دیجیے تو پھر آپ میں یاد دلاتی رہیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی وقت میں یہ ساری چیزیں پیش کر دی.
میرے خیال ہے ہم بریک لے لیں گاندھی صاحب, اس کے بعد ہی ہم اس کا آغاز کریں گے, ان کے جوابات ڈیٹیل میں ہونے چاہیے. ناظرین مختصر سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد آپ کو میں ایک دفعہ نمبر دوبارہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ ہمیں کال کر سکیں, 02132270840. کالرز بہت زیادہ ہیں, کوشش کیجیے آپ مختصر سوال کریں ہم سے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جوابات گاندھی صاحب سے لے سکیں. It's time for a short break.
اس میں ریاست کو کیا کرنا چاہیے, یہ ہے نا سوال.
بالکل.
دیکھیے اس طرح کے لوگوں کے معاملے میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ کیا یہ کسی نظریے پر کھڑے ہیں. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نظریاتی گروہ ہے, یعنی اپنی کور میں. دیکھیے جب کوئی نظریاتی گروہ بغاوت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے بعد بہت سے لوگ اپنے اپنے مقاصد کے لیے بھی اس کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں.
صحیح.
ہمارے ہاں بہت سے ایسے گروہ تھے جن کے پیش نظر بغاوت نہیں تھی, وہ بنیادی طور پر یہاں کے مختلف فرقوں کی تکفیر کے لیے, یعنی ان کو کافر قرار دینے کے لیے وجود میں آئے تھے. وہ بھی اس کے سائے تلے چلے جاتے ہیں. جب اس طرح کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر نظریاتی گروہوں کے معاملے میں آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو آخر میں لڑنا ہوگا.
صحیح. یعنی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں,
یہ پہلے سے آپ کو تیار رہنا چاہیے. اس وقت تو چونکہ ہمارے یہاں بریک کا غالباً موقع آ رہا ہے, لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس پوری تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے لڑے بغیر معاملہ ختم ہو گیا.
بالکل.
اس پر میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا.
ہم ڈیٹیل لینا چاہیں گے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ناظرین مختصر سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آپ ہمیں کالز کرتی رہیے اور سوالات ہم تک پہنچاتے رہیے. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں آج اس لائیو پروگرام میں جس میں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ طالبان کیا چاہتے ہیں, اور گاندھی صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہیں. گاندھی صاحب, بریک سے پہلے یہ جو بات ہو رہی تھی کہ کیا حکمرانوں کو صبر کرنا چاہیے یا مذاکرات کرنے چاہیے حکمت عملی کے نام پہ, اس پہ آپ جو پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہے تھے اس پہ ذرا ڈیٹیل سے روشنی ڈالیے.
جی, میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جس وقت یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ ایک نظریاتی گروہ ریاست سے بغاوت کر کے کھڑا ہو جائے, تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو پہلے تو اس کو سمجھانا بجھانا ہی پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی ہدایت کی ہے. سمجھانا بجھانا ایک بالکل الگ چیز ہے, برابر کی سطح پر مذاکرات کرنا ایک بالکل الگ چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو یہ نصیحت کی ہے قرآن مجید میں کہ ایسے موقعوں کے اوپر لوگ نکلیں اور وہ جا کر ان لوگوں کو بتائیں کہ تم بھی اسی ریاست کے شہری ہو, مسلمان بھائی ہو, تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو. یہ کام تو کسی نے بھی نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں لفظ مذاکرات تو ایک اور معنی رکھتا ہے.
بالکل.
وہ ایک اور معنی رکھتا ہے.
بالکل.
یہ کام نہ مذہبی گروہ نے کیا ہے نہ علماء نے کیا. جانا چاہیے تھا نا.
بالکل.
ان سب لوگوں کو ان کے پاس جا کے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تم لوگوں نے جو کام کیا ہے یہ شریعت کے بھی خلاف ہے, یہ اخلاقی اصولوں کے بھی خلاف ہے, یہ ریاست کے نظم کے بھی خلاف ہے, یہ دور جدید کے تمدن کے بھی خلاف ہے.
بالکل.
تمہارے کام کی کوئی نوعیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو کسی درجے میں بھی قابل قبول قرار دیا جا سکے. یہ کردار کسی نے ادا نہیں کیا. یہ ہونا چاہیے تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. مذاکرات کرنے کے لیے نہیں کہا, یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کو رائے راست پر لانے کی جدوجہد کی جائے گفتگو کے ذریعے سے.
صحیح.
اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے, اور وہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ میدان جنگ میں اتر آئے, آپ نے کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا. کارروائی کے دوران میں بھی مذاکرات کی میز بچھی رہتی ہے,
وہ تو ہمیشہ
کوئی اس کا انکار نہیں کرتا.
بالکل.
یعنی میرے نزدیک تو اگر فرض کر لیجئے کہ عین میدان جنگ میں بھی کوئی دوسرا گروہ کہتا ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تو بسم اللہ, آپ بات کرنے کے لیے تیار رہیے. بات کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن بطور ایک حکمت عملی کے, جیسے کہ ہمارے مذہبی رہنماؤں نے اس وقت فرمایا ہے کہ مذاکرات مذاکرات اور مذاکرات, اگر وہ 10 دفعہ بھی ناکام ہو جائیں تو مذاکرات, یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں ہے.
یعنی
آپ کو ایک قوت کی جگہ پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے. ریاست پہلے اپنی اتھارٹی منواتی ہے, اس کے بعد معاملے پہ بات بھی کی جا سکتی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ مذاکرات کا دروازہ تو عین میدان جنگ میں بھی کبھی بند نہیں کرنا چاہیے. زیر بحث یہ ہے ہی نہیں کہ مذاکرات یا جنگ. اصل سوال یہ ہے کہ اس طرح کے نظریاتی گروہ کے ساتھ آپ معاملہ کریں گے تو آپ کو لڑنا ہے. دیکھیے مسلمانوں کی تاریخ میں دو بڑے واقعات ہیں. خوارج اسی طرح کے لوگ تھے, انہوں نے ایسے ہی بغاوت کی. بغاوت بھی خلافت راشدہ کے زمانے میں کی.
بالکل.
یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کی. انہی کے ایک آدمی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. انہوں نے اس وقت کی ایک بڑی سیاسی شخصیت سیدنا امیر معاویہ پر بھی حملہ کیا, اگرچہ وہ اس میں ناکام رہے. تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی. اس کے بعد آپ کو ایک صدی تک لڑنا پڑا ہے.
صحیح.
یعنی خوارج کا خاتمہ عباسی سلطنت کی ابتدا میں آ کے ہوا ہے. خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان سے جنگ کرنی پڑی ہے. کیونکہ سمجھانا بجھانا ایک بالکل الگ چیز ہے, لیکن جس وقت کوئی گروہ بغاوت کر کے کھڑا ہو جائے اس وقت ریاست کو بہرحال اپنی قوت کا اظہار کرنا ہوتا ہے. اور اگر وہ اپنی رٹ قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو, مجھے تو آپ تو اس پر اس وقت ماتم کر رہے ہیں کہ ان 30-32 لوگوں کے گلے کاٹ دیے گئے. میں اس پر رو رہا ہوں کہ 30-32 لوگ ہمارے اور معلوم نہیں کتنے اور ان کی قید میں ہیں اور ہم اطمینان سے سوئے رہے.
بالکل صحیح.
یعنی وہ قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہوں گے ہماری فوج کے لوگ.
صاحب وہ تو اپنے قیدی رہا کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگوں کو چھوڑ دیں جو طالبان آپ نے پکڑے ہوئے ہیں, اور ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی. ریاست
کیسے خاموش رہی؟ یعنی آپ کیسے صبر کر کے بیٹھے رہ سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں کے لوگ پکڑ لیے جائیں, ان کے معاملے میں تاوان آپ سے مانگا جائے, اور وہ ایک نہیں دو دن نہیں 3 سال سے ان کی قید میں رہے. یعنی یہ تو ہمارے سامنے آ گئی ہے نا یہ بات, معلوم نہیں اور کتنے اس طرح کے معاملات ہوں گے. اور جو سیویلین پکڑے ہوئے ہیں اور جن کے معاملے میں تاوان مانگا جا رہا ہے یا اور مطالبات کیے جا رہے ہیں وہ الگ ہیں. یہ صورتحال دیکھ کر ریاست کیسے صبر کر سکتی ہے؟ یعنی صبر تو ایک انفرادی خصوصیت ہے, آپ کو اقدام کرنا ہوتا ہے, آپ کو لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنی ہوتی ہے, لیکن ہر وقت وہی بات کہنی ہوتی ہے جو ریاست اس وقت کہہ رہی ہے. میرے نزدیک ٹھیک وہ موقع ہے اب کہ جس میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے یہی موقف ابتدا سے ہونا چاہیے تھا کہ ہم پوری قوت کے ساتھ اس طرح کے ہر اقدام کا جواب دیں گے, ہم ریاست کی رٹ قائم کریں گے, ہم اس طرح کے کسی ظلم کو برداشت نہیں کریں گے, لیکن اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو میز ہر وقت بچھی ہوئی.
بالکل ٹھیک. جاوید ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. جی جاوید.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی سب سے پہلے تو میں اس موضوع سے ذرا تھوڑا سا ہٹنا چاہ رہا ہوں کہ حاجی عبدالرزاق صاحب کے انتقال پر ملال پر اے آر وائی گروپ اور ان کے خانہ کو سے انتہائی تعزیت بڑا پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کو.
جی جاوید آپ ذرا کوسچن کیجئے ٹاپک کے لحاظ سے.
جی 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 میں ذرا اس لیے کہ حاجی صاحب کو اینی وے اللہ تعالیٰ ان کو جوال رحمت جو ہے, اور میں غامدی صاحب سے اور آپ سے یہ ایک تقاضا کرتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کے عالم ہمارے ٹی وی پر آئیں تو نیشنل ٹی وی پر آئیں تو ان کو چاہیے کہ اپنا ای میل ایڈریس یا اپنا فون نمبر کم از کم لوگوں کے لیے تاکہ ہم پرس بھی ان سے کچھ اپنا استفادہ حاصل کر سکا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ
جی,
آج کا سوال ہے کہ کیا ہم کسی کو کافر قرار دے سکتے ہیں اور طالبان کیا چاہتے ہیں؟
جی جی بہت شکریہ جاوید. اور ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان کا بھی ہم سوال لیں گے.
السلام علیکم.
جی کون بول رہا ہے اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی میرے خیال ہے لائن میں پرابلم ہے. تو کافر قرار دینا کسی کو یہ بھی کافی امپورٹنٹ آج کل بات چل رہی ہے, اور جو ہم نے آیت کی بات کی اس میں بھی میرا خیال ہے کہ وہ لوگ کیونکہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں طالبان تو اس لیے وہ گردنے کاٹنے کو کوئی برا نہیں سمجھتے, وہ تو اپنی طرف سے بالکل عین اسلام کے مطابق اقدام کر رہے ہیں. تو کافر کسی کو قرار دینا,
لیکن آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں,
لیکن وہ تو آیت
کرتے ہیں. اگر فرض کی تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ ہم سب کافر بھی ہو گئے ہیں, تب بھی آیت یہ کہتی ہے کہ اذا لقیتم الذین کفروا,
صرف میدان جنگ میں,
جب میدان جنگ میں آپ ان کے مقابل میں اترے ہیں تو پھر آپ کو سب سے پہلے گردنے ہی مارنی ہے. یعنی یہ تو آیت کو مسخ کرنا ہے. آیت میں یہ بات نہیں کہی ہے کہ جہاں کوئی آپ کو کافر مل جائے آپ اسے گردن مار دیں. وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت آپ کے ان کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوتی ہے, جب آپ میدان جنگ میں اترتے ہیں تب آپ کو پہلے کیا کرنا ہے, اور اگر قیدی پکڑ لیں گے تو پھر کیا کرنا ہے. یعنی آیت دونوں مراحل کو بیان کر رہی ہے.
تو کافر کا کرائیٹیریا کون پورا کرتا ہے اور کیا اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے؟
دیکھیے بات یہ جی کہ کفر ہے, شرک ہے, اسی طرح سے کسی شخص نے اسلام کو چھوڑ دیا جس کو ارتداد کہتے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق خدا سے ہے.
ٹھیک,
ان کا مجھ سے آپ سے معاشرے سے اور ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا یہ کام ہی نہیں ہے کہ میں لوگوں کے کفر اور ایمان کا فیصلہ کروں.
صحیح.
میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں کسی کو مشرق قرار دوں اور کسی کو کافر قرار دوں. یہ میری نہ ذمہ داری ہے نہ میرا حق ہے. دیکھیے دو طرح کے جرائم ہوتے ہیں, ایک وہ جرائم ہیں جو سوسائٹی کے خلاف ہوتے ہیں یا انسانوں کے خلاف ہوتے ہیں. کسی نے ملاوٹ کی ہے, کسی نے دھوکہ دیا ہے, کسی نے کسی کا مال لوٹ لیا ہے, کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے, یہ وہ جرائم ہیں جو معاشرے کے خلاف ہوتے ہیں یا معاشرے کے افراد کے خلاف ہوتے ہیں. ان کے لیے ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ قانون بنائے, اس کو حق حاصل ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو پکڑے, ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو سزا بھی دے. اس طرح کے بعض جرائم کی سزائیں قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں. ایک یہ جرائم ہے. دوسرے وہ جرائم ہیں جن کا تعلق خدا سے ہے, جیسے شرک ہے, کفر ہے, ارتداد ہے. نہ ان کا فیصلہ کرنے کا کسی کو حق ہے, نہ ان کی بنیاد پر کسی کو پکڑ بلانے کا کسی کو حق ہے, نہ ان کی بنیاد پر سزا دینے کا کسی کو حق ہے. ان کی سزا دنیا میں بھی اگر دیتا ہے تو خدا دیتا ہے, اور قیامت میں بھی اگر دے گا تو خدا دے گا. یہی وہ بڑی بنیادی غلطی ہے جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ مختلف گروہ بنا کر تکفیر کی تحریکیں چلا دیتے ہیں. شیعہ کافر ہے اور سنی کافر ہے اور فلاں کافر ہے اور فلاں کافر ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدا کا دین لوگوں تک پہنچائیں, یہ بتائیں کہ اس دین کے اندر کیا باتیں ایمان کی ہیں اور کیا کفر کی ہیں, یہ بتائیں کہ اس میں شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے. یہ چیز واضح کرنا ہمارا کام ہے, لوگوں کے عقائد کا فیصلہ کرنا اس کا حق ہم کو خدا نے نہیں دیا. آپ قرآن مجید کو پڑھ لیں, وہ بھی آپ کو حق یہ نہیں دیتا. آپ حدیث کو پڑھ لیں, بلکہ وہ تاکید کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ اس طرح کا کام مت کرو, اگر اس میں غلطی کرو گے تو اس کے نتیجے میں وہی چیز تم پر لوٹ آئے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روک رہے ہیں, نہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے, تمہارا فرض ہے, لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کیا کرو. میرے نزدیک اس معاملے میں جب ہمارے علماء لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں تو وہ بھی حدود سے تجاوز کرتے ہیں, اور جب طالبان اس سے آگے بڑھ کر لوگوں کو کافر قرار دے کر مارنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ تو آخری درجے کے جرم کا ارتکاب کر ڈالتے ہیں.
بالکل ٹھیک.
یعنی یہ بات ہے جس کو بہت اچھی طرح ہمارے یہاں ہر مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ لوگوں کے کفر شرک ارتداد کا فیصلہ کرنا یہ ان کا کام نہیں ہے,
صرف
یہ اللہ کا کام ہے. وہ دنیا میں بھی اس کا فیصلہ کرے گا, وہ قیامت میں بھی اس کا فیصلہ کرے گا. دنیا میں وہ فیصلہ کیا کرتا تھا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے, قیامت میں اب بھی کرے گا, اور اس کا پورا قانون قرآن مجید میں بیان ہو گیا ہے.
صحیح.
ہمیں لوگوں کے ان جرائم کو دیکھنا ہوتا ہے جن کا تعلق معاشرے سے ہے, افراد سے ہے.
صحیح.
فرد کے خلاف, معاشرے کے خلاف آپ کسی جرم کا ارتکاب کریں گے, اس پر ریاست کو حق حاصل ہے کہ اسے قابل دست اندازی پولیس قرار دے, اس کی بنیاد پر کوئی قانون بنائے, اس میں کوئی اقدام کرے. لیکن یہاں تو دوہرے جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے, یعنی لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہو رہا ہے, اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ خود کوئی ریاست نہیں ہے, وہ خود ریاست سے بغاوت کر کے اپنے آپ کو وہاں منظم کر کے بیٹھے ہیں.
صحیح. امان اللہ ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. جی سوال کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اچھا سلام جی, صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو طالبان ہیں یہ اسلام کے نام پہ اور دیگر مسلمانوں کو کافر قرار دے کے جو ان کی گردنیں مار رہے ہیں اور انہیں قتل کر رہے ہیں, تو کیا یہ فساد فی الارض کے زمرے میں نہیں آتا؟ اور اگر آتے ہیں تو اس سلسلے میں قرآن و حدیث نے ان کے لیے فساد فی الارض کے مجرموں کے لیے کیا سزائیں بیان کی؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کس طرح سے طالبان دوسرے مسلمانوں کو کافر قرار دے کے ان کا قتل جائز کر رہے ہیں, اسی طرح سے ہمارے علماء نے ان دوسرے لوگوں کو کافر قرار دے کے جو مختلف فرقے بنا دیے, خصوصی طور پر جس طرح سے احمدیوں کو کافر قرار دے دیا ہوا, تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
جی بہت شکریہ امان اللہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کا سوال بھی لیتے ہیں. جی سوال کیجیے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا سوال یہ کہ گامدی صاحب سے کہ جو انہوں نے تو فرمایا کہ ابھی کہ جو لوگ اس قسم کی حرکت کرے ان کے اوپر سزا ضروری ہے, طالبان کے جو سزا ہونی چاہیے وہ ضروری ہے, لیکن جو طالبان کا ساتھ دیں اور بس سے پشت رہ کر اور ان کی سپورٹ کریں اور لوگوں کو مروانے کے اندر, وہ شہید کروانے کے اندر پیش پیش ہوں, تو ان لوگوں کے لیے ہمارے حاکم وقت کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے شریعت کی روشنی میں؟
جی بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے, ہم ایک اور سوال لیں گے اور پھر گاندھی صاحب کی طرف جائیں گے.
ہیلو.
جی جی السلام علیکم.
وعلیکم.
جی جی
آپ دونوں کو بھی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی دعا سوال کیجیے.
جی میرا سوال یہ ہے غامدی صاحب سے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون میں کافروں کو واضح کر دیا, سورہ منافق کو منافقین میں منافقوں کو واضح کر دیا, سورہ مومنون میں مومنوں کو واضح کر دیا, تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام واضح اسلام نہیں بتاتے, ایک مکس اسلام بتاتے ہیں؟ جو کچھ ہمارے اسلامی ممالک میں ہے وہ اسلام سے بالکل ہٹ کر ہے, اسلام کا تو کہیں پر بھی شریعت کا نظام نہیں ہے, تو کیا وجہ کہ اللہ نے تو واضح کر دیا لیکن ہم نے کنفیوز کیا ہوا اسلام کو ایک مکس اسلام کے چکر میں, لیبل بھی ہو اور یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو, تو کیوں ہم پورے اسلام پر عمل کرنے کے قابل نہیں؟
بہت بہت شکریہ دعا آپ کا. گاندھی صاحب پہلا سوال تو جو تھا وہ اسی بارے میں تھا جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ہم کس کو کافر کہہ سکتے ہیں کس کو نہیں کہہ سکتے. دوسرا انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ جس طرح سے طالبان کہتے ہیں, اگر اس میں میں تھوڑی سی ایڈیشن کروں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ دوسری افواج کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں تو آپ کیونکہ مرتد قوم کے ساتھ مل گئے ہیں تو آپ بھی مرتد ہیں, اسی طرح جو طالبان کے لوگ ہیں اور وہ ہم میں مکس ہو کر ان کے سپورٹرز بنے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟
یا آپ چاہتی ہیں کہ ان کا ایک کر کے جواب دے دیجیے تو پھر آپ میں یاد دلاتی رہیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی وقت میں یہ ساری چیزیں,
میرے خیال ہے ہم بریک لے لیں گاندھی صاحب, اس کے بعد ہی ہم اس کا آغاز کریں گے, ان کے جوابات ڈیٹیل میں ہونے چاہیے. ناظرین مختصر سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد آپ کو میں ایک دفعہ نمبر دوبارہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ ہمیں کال کر سکیں, 02132270840. کالرز بہت زیادہ ہیں, کوشش کیجیے آپ مختصر سوال کریں ہم سے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جوابات گاندھی صاحب سے لے سکیں. It's time for a short break.